أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي آمین یا رب العالمین. سورہ فتح کا رکوع پہلا تو آپ نے سن لیا ہے نماز میں. بہرحال ہم تلاوت اب ترجمہ آپ کریں گے انشاءاللہ. تمہید میں پہلے عرض کر چکا ہوں, انشاءاللہ اب ہم تیزی سے اس کا بیان آگے بڑھائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا. بے شک ہم نے اے نبی آپ کو ایک کھلی ہوئی فتح عطا فرمائی ہے, ایک فیصلہ جو بہت واضح ہے. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ, تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے. اس فتح کے نتیجے میں, اس صلح حدیبیہ کے نتیجے میں, خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تحمل کا اور ضبط کا اور فراست کا ثبوت دیا, اور بہرحال پیچھے ایک طویل جد و جہد ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور انعام کئی چیزوں کا وعدہ ہوا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اگلی پچھلی خطائیں معاف, لیکن خطا کو ہم اپنی خطا پر قیاس نہ کریں. ذنب کہتے ہیں کسی چیز میں کوئی کمی اور کوتاہی رہ جانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا احساس تھا کہ میں کوشش تو کرتا ہوں, لیکن کیا شاید میری کوششوں میں کوئی کمی رہ گئی ہو, لوگ ایمان نہیں لا رہے, شاید میرے طرز انداز میں کچھ کمی ہے. تو آپ تو اپنی پوری ایفرٹ کر رہے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی 70 مرتبہ, 100 مرتبہ روزانہ استغفار کرتے تھے, کہ وہ جو 100% کا ایک لیول ہے, اس سے اگر 0.001% بھی کمی رہ گئی تو وہ بھی گوارا نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اس کے اندر جو ہے, ورنہ کوئی خطا وغیرہ کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے, نبی تو ویسے ہی معصوم ہوتے ہیں. تو یہ ذنب اس معنی میں تھا کہ دن کے وقت دعوت کا کام اور رات کو اللہ کے حضور کھڑا ہونا, یہ جو آپ کی ذمہ داریاں تھیں, اس میں کوئی ذرہ برابر بھی, اس میں -1.001% بھی کمی نہ رہ جائے. اور اگر اس کا احساس ہوتا تھا تو آپ استغفار کرتے تھے. تو بہرحال اللہ نے آپ کو ریلیکس کر دیا ہر اعتبار سے, کہ معاف کر دیا ہے آگے اور پیچھے جو بھی ہے, اگر کوئی کوتاہی ہوئی بھی ہے. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ, اور آپ پر اپنے احسانات, نعمتیں جو ہیں ان کی بھی تکمیل فرما دی ہے, جو پورا کر کے رہے گا, وعدہ کیا ہے اللہ نے. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, اور آپ کو چلائے گا سیدھے راستے پر, یہ بھی اس کی طرف سے گارنٹی ہے. وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا, اور اللہ آپ کی مدد کرے گا زبردست مدد. یہ چار چیزیں ہیں جو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر فرمائی گئی ہیں اللہ کی طرف سے. والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین, وہی ہے جس نے سکینت نازل کی تھی اہل ایمان کے دلوں میں. لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم, تاکہ ان کے ایمان میں مزید ایمان کا اضافہ ہو جائے. وللہ جنود السماوات والارض, اور آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کے کنٹرول میں ہیں, اسی کے ہیں. وکان اللہ علیما حکیما, اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور کمال حکمت والا ہے. لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار, اور تاکہ وہ داخل فرمائے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو ان باغات میں جن کے دامن میں چشمے اور ندیاں رواں ہوں گی. خالدین فیہا, اور وہ رہیں گے انہی میں ہمیشہ. وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, اور ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دے, جھاڑ دے. وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا, اور اللہ کے نزدیک یہی ہے بڑی کامیابی. یعنی اہل ایمان سے بھی اللہ نے اپنی ایک اپنائیت اور ان سے خصوصی ان پر شفقت کا یہاں پر اظہار فرمایا, کہ انہوں نے بھی جو صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا اس پر بھی شاباش اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ, اور تاکہ اللہ تعالیٰ سزا دے، عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو. الظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ کے بارے میں برے برے گمان کرتے ہیں، سوئے زن کا معاملہ کرتے ہیں. علیہم دائرۃ السوء، برائی کی گردش انہی کے اوپر ہے. وغضب اللہ علیہم، اور اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوا، اللہ کا غصہ ہوا ہے ان پر. ولعنہم، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، یعنی منافقین اور مشرکین سب پر. وأعد لهم جہنم، اور ان کے لیے تیار کر رکھی ہے اس نے جہنم. وساءت مصیرا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے پہنچنے کی، لوٹنے کی. وللہ جنود السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اسی کے ہیں. وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ زبردست ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر. شاہد کا مطلب ہے گواہ، گواہی دینے والا، اللہ کے دین کی گواہی اس قوم پر قائم کرنا، پوری طور پر پہنچا دینا، حق ادا کر دینا. مبشر خوشخبری دینے والا، اور نذیر خبردار کرنے والا. لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول پر پختہ یقین رکھو. وتعزروه وتوقروه، اور تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم مدد کرو اس کام میں، اللہ کے دین کی غلبے اور قیام کی اس جد و جہد میں تم ان کی مدد کرو. وتوقروه، اور ان کی توقیر کرو، ان کی عزت جو ہے وہ ہونی چاہیے. وتسبحوه بکرۃ واصیلا، اور اللہ کی تسبیح کرتے رہو صبح و شام. ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ کے جو اے نبی آپ سے بیعت کر رہے تھے، جنہوں نے بیعت کی ہے آپ کے ہاتھ پر، انما یبایعون اللہ، ان کی بیعت اصل میں انہوں نے کی ہے اللہ کے ساتھ. وہی بیعت رضوان بھی کہتے ہیں، اسے بیعت علی الموت بھی کہتے ہیں، جس کا ذکر ہو چکا. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے. بیعت جو کی جاتی تھی مسنون طریقے سے، بیعت کرنے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا تھا، اس کے اوپر جو بیعت لے رہا کر رہا ہے، جو وعدہ کر رہا ہے، جو حلف لے رہا ہے، وہ اوپر اس کا ہاتھ ہوتا تھا. تو فرمایا کہ تیسرا ہاتھ ایک اور بھی ہے، اللہ کا ہاتھ اس کے بھی اوپر ہے. یہ جب دین کے کام کے لیے یہ بات ہوتی ہے، تو یہ بیعت صرف ایک شخص کی نہیں ہے، ساتھ اللہ تعالی کی بھی وفاداری کا معاملہ اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، تو جو اس بیعت کو توڑے گا تو پھر تو وہ نقصان کرے گا اپنا ہی. ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ، اور جو پورا کرے گا اس بات کو جس کا اس نے اللہ سے عہد کیا ہے، فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو ان قریب اللہ انہیں اجر عظیم سے نوازے گا. سیقول لک المخلفون من الاعراب، اے نبی آپ سے کہیں گے اب ان قریب پیچھے رہ جانے والے بدو، یعنی جو صحرا نشین لوگ ہیں. اصل میں تو کہا گیا تھا سبھی نکلیں، جو بھی نکل سکتا ہو، لیکن یہ لوگ تھے خاص طور پر بدوؤں کے اندر بہت سے، جو بہرحال ان کے دلوں میں کسی نہ کسی درجے کی منافقت بھی تھی. اب وہ بہانے کریں گے، ان قریب آپ سے کہیں گے پیچھے رہ جانے والے یہ بدو، یہ دیہاتی، شغلتنا اموالنا واہلونا، کہ ہمیں مشغول رکھا تھا ہمارے مال اور ہمارے اہل و عیال نے، دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے ہم نہیں آ سکے. فاستغفر لنا، تو آپ ہمارے لیے استغفار کیجیے اللہ سے. یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وہ اپنی زبان سے جو بات کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے جو ان کے دلوں میں ہے، اصل مسئلہ کچھ اور ہے، بہانہ کچھ اور کر رہے ہیں. قل فمن يملك لكم من الله شيئا، تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ کون ہے جو تمہارے لیے اللہ سے کچھ بھی اختیار رکھتا ہو، اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہیں جو ہے وہ نہیں بچا سکے گا، کسی کے پاس کوئی اختیار طاقت نہیں ہے. ان اراد بکم ضرا، اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، تمہیں کوئی سزا دینا چاہے، او اراد بکم نفعا، یا وہ تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے، کوئی فائدہ دینا چاہے، یعنی اب یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا. بلکان اللہ بما تعملون بصیرا، بلکہ اللہ تعالی خبیرا، بلکہ اللہ تعالی تمہارے تمام کاموں کی خبر رکھنے والا ہے. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا. اصل میں تمہارے دل میں بات کچھ اور تھی، بہانہ کچھ اور لگا رہے ہو. تم نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ کے رسول اور اہل ایمان اپنے گھر والوں کی طرف واپس کبھی لوٹ کر نہیں آ سکیں گے. یہ جو جا رہے ہیں مکے کی طرف، یہ اصل میں شیر کے کچھار میں داخل ہو رہے ہیں، ان میں سے کوئی واپس نہیں آ سکے گا کبھی بھی. جو ہے وہ قریش مکہ جو ہے ان کو اجازت نہیں دیں گے، اور پھر جنگ ہوگی اور یہ واپس آنے والے نہیں ہیں. یہ تھا ان کا اصل مسئلہ جو اللہ نے اس کو ایکسپوز کر دیا. وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ چیز جو ہے راسخ ہو گئی تھی تمہارے دلوں میں، یہ خیال جو ہے جم گیا تھا تمہارے ذہنوں میں. وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءَ، اور تم گمان کرنے لگے برے گمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، کہ یہ بچ کے آنے والے نہیں. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم لوگ ہو تباہ ہونے والے. یہ تمہارا طرز عمل جو ہے یہ بہت ہی مہلک ہو سکتا ہے تمہارے لیے. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو کوئی ایمان نہ رکھے اللہ اور اس کے رسول پر، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ تیار رکھی ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی حکومت، سلطنت، بادشاہی اللہ ہی کی ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ اس کا اختیار ہے، وہ بخش دے جس کو چاہے اور سزا دے جس کو چاہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، یعنی اس کے آگے کوئی روک نہیں لگا سکتا، کوئی اس کا ہاتھ پکڑ نہیں سکتا، کل اختیار کا مالک وہ ہے. لیکن وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، اللہ بخشنے والا ہے، بہت مہربان. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا، اور اب یہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں یہ کہیں گے، اے مسلمانوں جب تم نکلو گے غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے، اور یہ کیا کہیں گے اس وقت، ضرورنا نتبعکم، ہمیں بھی موقع دو، ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں. یعنی اس مہم کے بعد ایک اور مہم کا اشارہ کر دیا کہ آنے والی ہے، اور وہ ہے مہم خیبر کی. چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے تو پھر آپ نے خیبر کی تیاری کی ہے، اور خیبر جو علاقہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے، یہودیوں کے قبیلے وہاں پر، دو قبیلے انہوں نے اپنی وہاں حویلی بنائی ہوئی تھی، قلعے بنائے ہوئے تھے، اور ان کی بڑی اراضی بھی تھی اور بہت مال و اسباب ان کے پاس تھا. تو اس میں بشارت ہے کہ وہ بھی مسلمانوں کو ہاتھ لگے گا، اللہ وہاں انہیں فتح دے گا، اور پھر بہت زیادہ مال غنیمت ملے گا. تو اس وقت یہ چاہیں گے، جب خیبر کی مہم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہونا چاہیں گے، تو منافقین بھی چاہیں گے کہ ہم جائیں، انہیں بھی پتا ہے یہودی بزدل لوگ ہیں، کھل کر مقابلہ کریں گے نہیں، شکست کھائیں گے، مال غنیمت ملے گا، ان کی نظر مال غنیمت پر تھی. تو لہذا جب یہ آئیں گے اور تم سے کہیں گے کہ ہمیں موقع دو، ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات کو، اس کے فیصلے کو بدل دیں. قل لن تتبعونا، کہہ دینا، آپ کہہ دیجیے گا کہ تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے اس مہم پہ. کذالکم قال اللہ من قبل، اسی طرح فرما دیا ہے اللہ نے پہلے، یہ بات پہلے سے اللہ نے طے کر دی ہے کہ جو نہیں گیا صلح حدیبیہ میں، اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گیا تھا، جو بعد میں صلح ہوئی ہے نا، گئے تو تھے عمرے کے لیے، اور سب یہ بھی اندازہ تھا کہ سخت ترین معاملات سامنے پیش آ سکتے ہیں، مخالفت ہوگی، رکاوٹ ڈالی جائے گی، تو ہر قسم کا جو ہے رسک موجود تھا. تو جو اس میں نہیں گیا وہ خیبر کی مہم میں بھی نہیں جائے گا، یہ اللہ نے طے کر دیا. فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، تو پھر یہ تم سے کہیں گے کہ اچھا تم ہم سے حسد کرتے ہو، تم نہیں چاہتے کہ ہمیں مال غنیمت میں سے کچھ حصہ ملے. بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ نے پہلے ہی ایکسپوز کر دیا کہ پھر انہیں شاید بولنے کی ہمت ہی نہ ہوئی ہوگی، ان کے دل میں یہ تھا اور اللہ نے اس کو پہلے سے بے نقاب کر دیا. بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا، نہیں بلکہ وہ اصل میں سمجھتے نہیں ہیں مگر برائے نام. قل للمخلفین من الاعراب، اے نبی آپ فرما دیجئے وہ پیچھے رہ جانے والے جو ہیں بدوؤں میں سے، ان کو اللہ کا یہ پیغام دے دیجئے، ستدعون الى قوم لباس شدید، ان قریب تمہیں بلایا جائے گا ایک ایسی قوم کے مقابلے میں جو بڑے سخت جنگجو ہیں. تو قاتلونہم او یسلمون، اور پھر تم ان سے جنگ کرو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ اصل میں بعد کے جو مراحل ہیں اس کی طرف اشارہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ غزوہ حنین بھی ہوا ہے، اور حوازن اور بنو ثقیف کے قبائل سے مقابلہ تھا، وہ بڑے جنگجو لوگ تھے، یا مسیلمہ کذاب سے بھی پھر اس کے بعد معاملات جو ہے مسلمانوں کی جنگیں ہوئی ہیں۔ یعنی یہ اس مہم میں نہیں جا سکتے، لیکن بعد میں بہت سے مواقع ہوں گے اور اس میں تم جو ہے وہ اپنا ازالہ کر سکتے ہو، اس میں شریک ہو کر اپنی تلافی کر سکو گے۔ فَإِن تُطِعُوا، تو اگر تم حکم مانو گے ادا اور اس کے رسول کا، یُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اور آئندہ جو موقع آ رہے ہیں اس کے اندر ثابت کرو گے کہ تم مخلص ہو اللہ اور رسول کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اچھے اجر سے نوازے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اور اگر تم نے روگردانی کی، پیٹ پھیرا جیسے کہ تم نے پہلے کیا تھا معاملہ، یعذبکم عذابا علیما، تو وہ پھر تمہیں عذاب دے گا، بہت دردناک عذاب۔ لیس علی الاعمی حرج، اندھے پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نکلیں لوگ، لیکن ایک شخص معذور ہے، اندھا ہے، تو وہ واقعی اس کا تو عذر قبول ہے، وہ نہیں بھی جائے گا تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے۔ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ، اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی گناہ ہے، وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ، اور نہ ہی بیمار پر اس پر کوئی گناہ ہے، کوئی حرج ہے۔ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یعنی یہ جینوئن ایکسکیوز ہیں ان لوگوں کے۔ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ داخل فرمائے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں چشمے رواں ہوں گے۔ وَمَنْ يَتَوَلَّى، اور جو روگردانی کرے اطاعت سے، اللہ کی اور رسول کی اطاعت سے منہ موڑے، یعذبہ عذاباً علیماً، اللہ اسے سزا دے گا بہت دردناک۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً اللہ راضی ہوا اہل ایمان سے۔ کون سے اہل ایمان؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب اے نبی وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے ایک درخت کے نیچے۔ یہ ہے بیعت شجرہ بھی کہتے ہیں، بیعت رضوان بھی کہتے ہیں، اسے بیعت علی الموت بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ کس بات کی بیعت تھی؟ کہ عثمان کے خون کا قصاص لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے، چاہے ہم میں سے ہر ایک کی موت واقع ہو جائے۔ تو اللہ راضی ہو گیا ان اہل ایمان سے جنہوں نے اے نبی آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اس درخت کے نیچے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اور اللہ نے ان کے دلوں کا حال جان لیا، یعنی ان کے اندر جو اس وقت جذبات تھے، جو ایمانی جذبات تھے اور جو عزم تھا، اللہ کو علم میں ہے سب کچھ۔ فانزل السکینۃ علیہم، اور جو اضطراب تھا حضرت عثمان کے بارے میں یہ سن کر کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے، تو فانزل السکینۃ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت اطمینان نازل کیا۔ واصابہم فتحا قریبا، اور انہیں انعام دیا ایک قریب کی فتح کا، اور یہ وہی فتح ہے قریب کی جو خیبر کی فتح ہے، فوراً بعد اس کے بعد ملنے والی تھی۔ اسی لیے فرمایا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور وہ بہت سی غنیمتیں ہیں، مال غنیمت کا بہت سا سامان ہے جو وہ حاصل کریں گے وہاں سے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ غالب ہے، زبردست ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا، اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے بہت سی غنیمتوں کا کہ تم ان کو حاصل کرو گے۔ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ، تو اس نے یہ تمہیں فوری طور پر دے دی ہے، ایک فتح تمہیں یہ بھی عطا کر دی ہے۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور روک دیا ہے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے، یعنی یہ بھی جو ہے صلح حدیبیہ، یہ بھی ایک فتح ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کر دی ہے، اور ان کے کافروں کے ہاتھوں کو روک دیا ہے تم سے، وہ اپنا ہاتھ تمہارے اوپر بڑھا نہیں سکے، تمہارے ساتھ جو ہے وہ جنگ مول لے نہیں سکے، بلکہ وہ بھی مجبور ہو گئے۔ یہ بہت بڑی بات تھی کہ وہ مجبور ہو گئے صلح کرنے پر، یہ خود ایک فتح ہے۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ بن جائے، نشانی ہو اللہ کی طرف سے۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور تاکہ اللہ چلائے تمہیں اے مسلمانوں سیدھے راستے پر۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، ایک اور فتح ہے جس پر ابھی تم قادر نہیں ہو سکے۔ قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اللہ نے اس کا بھی احاطہ کر رکھا ہے، وہ اللہ کے قابو میں ہے۔ یہ کون سی فتح ہے جو مسلمان ابھی ان کو نہیں مل سکی ہے لیکن ہے اللہ کے کنٹرول میں اور مسلمانوں کو ملے گی؟ یہ ہے فتح مکہ. یعنی اس وقت بھی اگر مسلمانوں کی اور کفار کی لڑائی ہو جاتی تب بھی اللہ نے کہا ہے کہ فتح تمہیں ہی ملنی تھی، لیکن اللہ نے اس کو کچھ حکمتوں کی وجہ سے پوسٹ پون کیا ہے، وہ فتح بھی تمہیں مل کر رہے گی. فتح مکہ اس کی تمہید یہ ہو چکی ہے، آغاز ہو گیا ہے اس کا اس صلح سے. وکان اللہ علی کل شیء قدیرا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. ولو قاتلکم الذین کفروا، اور اگر اے مسلمانوں تم جنگ کرتے اس وقت کفار سے، قریش مکہ سے تمہاری جنگ چھڑ جاتی، تلواریں تو لے کے گئے تھے وہ نیام سے باہر آ جاتی اور لڑائی ہو جاتی، لولوا الادبار، تو یہ کفار جو ہیں وہ پیٹ پھیر کر بھاگتے، شکست ان کا مقدر تھی. ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور پھر نہ پاتے وہ اپنے لیے کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار. کیوں اس کو ڈیفر کیا، کیوں اس کو مؤخر کیا، اس میں کیا حکمت ہے وہ آگے بیان ہوگی. سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کی طے کردہ سنت ہے جو چلی آ رہی ہے پہلے سے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت میں، اس کے طریقے میں، اس کے اصولوں میں کوئی تبدیلی. وہو الذی کف ایدیہم عنکم، وہی ہے جس نے روک رکھا تھا ان کے ہاتھوں کو تم سے. وایدیکم عنہم، اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے، یعنی لڑائی نہیں ہونے دی، دونوں کو اپنی جگہ روکے رکھا، کسی نے بھی آگے بڑھ کر پیش قدمی نہیں کی، اگرچہ کفار نے بڑی کوشش کی تھی ٹیمپٹ کرنے کی، مسلمانوں کو جو ہے وہ اکسانے کی، ایسی ایسی حرکتیں کی تھیں ان میں سے بعض لوگوں نے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت خالد بن ولید پیش پیش تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اور مسلمانوں کے قریب آ کر وہ ان کو ایسے اکساتے تھے، بالکل قریب آ کے تلوار سر پہ رکھ دی کسی کے کہ، لیکن سرزمین حرم ہے، کوئی پہل نہیں کر رہا. تو اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالی نے دونوں کے ہاتھ روکے رکھے، نہ ان کو جو ہے وہ، یہ بھی بیتاب تھے مسلمان کا ہمیں موقع ملے، اور ادھر سے وہ بھی جو ہیں ان میں سے بعض جو ہاکس قسم کے تھے وہ چاہتے تھے کہ ہم سے فائدہ اٹھائیں، یہ مسلمان آئے ہوئے ہیں اور ان سے لڑیں، لیکن اللہ نے دونوں کے ہاتھ روک دیے. ببطنی مکہ، وادی مکہ میں یہ ہو رہا تھا سب، خاص بات یہ ہے کہ اس جگہ پر تھا. من بعد یا نصفرکم علیہم، اس کے بعد کہ اللہ نے یہ تمہیں فتح جو ہے اس پر تمہیں قابو دے دیا تھا، تمہارے ہاتھ لگا دیا تھا، یعنی اگر لڑائی ہوتی تو تم ہی غالب ہوتے. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے. ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے اور جو لوگوں کو روکتے ہیں، اور تمہیں روکا انہوں نے مسجد حرام سے، اور مکے والوں کو، مسلمانوں کو باہر نکالا انہوں نے. والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، اور قربانی کے جانوروں کو بھی روکے رکھا کہ وہ اپنی اصل جگہ تک پہنچنے نہ پائیں. وہیں حدیبیہ کے مقام پر ہی مسلمانوں نے قربانی کر دی تھی، آگے تو جا نہیں سکتے تھے. یہ سب کچھ ہے، ان کے جرائم ہیں کفار کے، لیکن فرمایا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، اگر نہ ہوتے ایسے مومن مرد اور مومن خواتین، لم تعلموہم، جن کو تم نہیں جانتے. یعنی اس وقت اللہ نے کیوں نہیں باقاعدہ جنگ ہونے دی اور کیوں روکے رکھا ہاتھوں کو دونوں کے، اس کی حکمت اب بیان کی جا رہی ہے کہ مکے میں بہت سے لوگ تھے جو ایمان لا چکے تھے اور تم نہیں ان کو جانتے تھے. اگر یہ جو ہے جنگ چھڑ جاتی تو پھر کوئی تمیز نہ رہتی، اور مسلمان جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں سے، مومن جو ہیں مسلمان وہاں کے جو مکے کے ہیں، جن کا ایمان ابھی تک ظاہر نہیں ہوا تھا لیکن اللہ کو تو پتا تھا، وہ بھی گویا کہ اس کے اندر مسلمانوں کی تلواروں کا نشانہ بن جاتے غلط فہمی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے. تو اللہ نے ان کے تحفظ کے لیے اس وقت دونوں کے ہاتھوں کو روکے رکھا ہے. لم تعلموہم ان تطعوہم، تم نہیں جانتے ان کو کہ وہ صاحب ایمان ہیں، اور تم ان کو جنگ کی صورت میں تم انہیں پیس ڈالتے، ساتھ ساتھ ان کا بھی قتل عام کرتے. فتصیبکم منہم معرۃن بغیر علم، اور پس اس کے باعث تم پر الزام آتا لا علمی کی وجہ سے. پھر کفار یہ کہتے کہ دیکھو یہ تو اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں، لیکن اصل میں تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، لا علمی کی وجہ سے ہو جاتا یہ سب کچھ. تو اللہ نے اس الزام سے بھی تمہیں بچا لیا. لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ، تاکہ اللہ داخل فرمائے اپنی رحمت میں جسے چاہے. لَوْ تَزَيَّلُوا، اگر وہ مسلمان علیحدہ ہو جاتے جس کا اس وقت ممکن نہیں تھا، مکس تھے اندر. لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا، بالفرض اگر وہ الگ ہوتے تو اللہ تعالیٰ سزا دیتا، ان پر آفت ڈالتا ان پر جنہوں نے کفر کیا تھا، یعنی پھر اللہ تمہیں موقع دیتا اور ابھی فیصلہ چکا دیا جاتا. لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ ان کو کہ جو ان میں سے کافر ہیں دردناک عذاب، دردناک سزا ان کو دے دیتا. اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، جب کفر والوں نے اپنے دلوں میں حمیت پیدا کی، اور وہ تھی حمیت جاہلیت، جاہلیت کی حمیت. ایک تعصب ہوتا ہے، عصبیت ہوتی ہے، حمیت بھی ہوتی ہے، ایک غیرت، ایک صحیح غیرت ہوتی ہے، ایک جھوٹی غیرت ہوتی ہے. بہرحال انہوں نے ایک جھوٹا غیرت کا مسئلہ بنا لیا کہ ہم ان کو داخل نہیں ہونے دیں گے بیت اللہ میں، حرم میں، حالانکہ وہ اپنے بدترین دشمنوں کو بھی روکا نہیں کرتے تھے، یہ اپنی روایات کے خلاف تھا، لیکن ایسی ضد انہوں نے ڈال دی تھی، اور یہ بالکل غلط جاہلانہ ضد تھی ان کی. فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، تو اللہ نے اپنے رسول پر اور علی المؤمنین اور اہل ایمان پر سکینت نازل فرمائی. اندر کا جو ان کا شدید اضطراب تھا اللہ تعالی نے اس کو سکون عطا کر دیا. والزمہم کلمۃ التقوی، اور پابند رکھا انہیں تقوی کی بات پر، ادب اور تقوی کی بات پر. وکانوا احق بها واہلہا، اور مسلمان ہی اس کے زیادہ مستحق بھی ہیں اور اس کے اہل بھی ہیں. تقوی، مسلمان جو ہیں وہی اس کے مستحق ہیں اور اہل بھی ہیں. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالی ہر شے کا جاننے والا ہے. لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق، اب ایک سوال تھا جس کا جواب رہ گیا تھا، کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، تو عمرہ تو نہیں ہوا، واپس تو جانا پڑا، تو اس کا بھی، اس غلط فہمی کا بھی ازالہ ہو رہا ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی شکوک نہ ہو ذہنوں میں. فرمایا لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق، اللہ نے سچ کر دکھایا اپنے رسول کو وہ خواب جو بالکل مطابق کے واقعہ تھا، جو حق تھا، سچا خواب تھا، اور اللہ نے اسے سچ کر دکھایا. کیسے؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنشَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، تم داخل ہوگے لازمًا مسجد حرام میں، بیت اللہ میں، انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے، پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ. جب ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول وہ عمرے کا کیا بنا جو آپ نے خواب دیکھا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ لازمًا اسی سال ہوگا، یعنی اس سے پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مسلمان مکہ میں جا کر عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن اس سفر کے نتیجے میں کیا ہوا کہ مشرکین نے مان لیا کہ اگلے سال آپ آئیں گے، ہم شہر ہی خالی کر دیں گے، اطمینان سے عمرہ کرو. اگر وہ اندر موجود ہوں تو ہر وقت اندیشہ ہے کہ کہیں کسی کی تلوار نکل جائے، کوئی جذبات سے مغلوب ہو جائے اور پھر جنگ چھڑ جائے. تو آپ تو گئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، بیت اللہ میں جا کر اور اللہ سے لو لگانے کے لیے، تو سکون اور اطمینان کے ساتھ اب عمرہ تمہیں نصیب ہوگا، اور اگلے سال ہوا اور اسی طرح ہوا. اور اس معاملے میں بہرحال یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے عہد کی پابندی کرتے تھے، انہوں نے شہر خالی کیا، مسلمانوں کا پورا موقع دیا، اور انہوں نے سکون سے جو ہے وہ اپنا عمرہ ادا کیا. تو اللہ نے خواب سچ کر دکھایا ہے، صرف یہ ہے کہ تم سمجھ رہے تھے کہ اسی سال یہ پورا ہو جائے گا، اس سال اس کے لیے میدان ہموار ہوا، اگلے سال ہو جائے گا. محلقین رؤوسکم، تم عمرہ بھی کرو گے، مسجد حرام میں داخل ہوگے، اور اپنے سروں کو مونڈو گے بھی، اور کچھ ہوں گے جو قصر کروائیں گے. لا تخافون، تمہیں کسی شک کا اندیشہ نہیں ہوگا، کوئی کھٹکا نہیں ہوگا. فعلم ما لم تعلموا، اللہ نے جانی وہ بات جو تم نہیں جانتے تھے، اللہ کو تو معلوم تھے نا تمام معاملات. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، تو اس نے اس عمرے سے پہلے تمہیں ایک قریب کی فتح عطا کر دی، اور یہ صلح جو ہے، یہ جو اس وقت ملی ہے، یہ ایک بہت بڑی فتح کا پیش خیمہ ہے، یہ اس کی تمہید ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، یہ وہ آیت ہے جو قرآن مجید میں تین دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، اس کا جو مین حصہ ہے. سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، دوسری مرتبہ یہاں آ رہی، وہی ہے کہ جس نے بھیج دیا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں دے کر، بالہدا و دین الحق، یعنی قرآن حکیم کتاب ہدایت، اور وہ نظام عدل اجتماعی جس کو میزان کہا گیا سورہ شورا میں، وہ نظام بھی دیا ہے. کیوں دیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس نظام عدل اجتماعی کو غالب کر دے تمام ہر دین پر یا پورے نظام حکومت پر. اللہ کا دین صرف مسجد ہی میں نہ اس کو جو ہے وہ فالو کیا جا رہا ہو، ہر لیول پر فالو کیا جا رہا ہو، ہائیسٹ اسٹیٹ کا لیول جو بھی ہے، عدالتیں ہوں، ریاست کے معاملات ہوں، فورن پالیسی ہو، معاشی مسئلہ ہو، لوگوں کے درمیان جو ہے عدل و انصاف کے حوالے سے قوانین ہو، سب کے اندر اللہ ہی کی بات چلتی ہو ہر معاملے میں. یہ ہے سب میں غلبہ و اقامت دین. اور یہ اللہ نے طے کر دیا کہ یہ ہو کر رہے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں. وکفا باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ بطور گواہ، یعنی یہ واقعہ ایسا ہوگا، دین غالب آ کر رہے گا. لیکن اس کے لیے کیا فرشتے اللہ تعالیٰ بھیجے گا؟ فرشتے تو الگ بھیجتا ہے، محنت کس نے کرنی ہے، جانے کس نے قربان کرنی ہے، تن من دھن کس نے نچھاور کرنا ہے، وہ آگے آ رہا ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ان کی جماعت ہے، وہ جو حزب اللہ کا عنوان جس کو ملتا ہے، یہ وہ جماعت ہے جو اس کے لیے کوشش کرے گی، خون پسینہ اپنا جو ہے نچھاور کرے گی، ہر طرح کی قربانیاں دے رہی ہے اسی کام کے لیے. اور یہ لوگ اشداء علی الکفار، اس جماعت کی خوبی کیا ہے؟ یہ لوگ کفار کے مقابلے میں بہت سخت ہیں، ان کا جو موقف ہوتا ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے کفار کے مقابلے میں. رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہت نرم اور شفیق ہیں، مہربان ہیں. ایک بہت بڑا اہم وصف، اس لیے کہ یہ ایک جماعت ہے. ایک جماعت کیسے جڑے گی؟ ایک مضبوط جماعت، ویل ڈسپلنڈ، جس میں لوگ پوری طرح ایک دوسرے سے کمیٹڈ ہوں، ہر ایک جو ہے دوسرے کی بھلائی چاہتا ہو اور مل کر کفر سے مقابلہ کرے. تو کفار کے مقابلے میں ان میں کوئی لچک نہیں ہے، آہنی چٹان، اور آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے والے، ایک دوسرے کا خیال کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے، تاکہ وہ ایک یک جان بن جائیں، بنیان مرسوس. یہ نہ ہو کہ آپس میں دل پھٹے ہوئے ہوں. رحماء بینہم، یہ مضبوط قوت بنی، یہ حزب اللہ ہے. اب ان کے اور اوصاف کیا بیان ہوا؟ اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اس مضمون کو اقبال نے اپنے شعر میں بڑی خوبصورتی سے باندھا ہے کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم. اپنے احباب ہیں، دوست ہیں، ساتھی ہیں، تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو یہ ہے جو یہ کیفیت ان کی ہوتی ہے، اور یہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل ساتھی. یہ آپ کی جماعت ہے، یہ حزب اللہ ہے، اللہ کی پارٹی ہے، جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اس کے قیام کے لیے سب کچھ نشاور کرنے کے لیے تیار. تراہم رکعان سجدا یبتغون فضلا من اللہ، تم دیکھو گے انہیں رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے، اور وہ اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے ہی متلاشی ہیں. اتنی ان اللہ سے شدید محبت اور ایک پورا یقین ان کو حاصل ہے، اور لہذا رکوع اور سجود یہ فرض نمازوں والا نہیں ہے، یہ اس سے آگے کی بات ہے، یہ رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے اضافی. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے چہروں پر تاثیر سجدہ کے آثار نمایاں ہیں ان کے چہروں پر. ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال بیان ہوئی ہے تورات میں. آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیشین گوئیاں تھیں، اور آپ کے صحابہ کی بھی تفصیلات وہاں موجود تھیں اور ہیں. چنانچہ تورات میں ان کے لیے یہ مثال آئی تھی. ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں بھی ان کے لیے موجود ہے مثال، وہ کیا ہے؟ کزرع اخرج شطہ، جیسے کہ کھیتی ہے جس نے اپنی سوئی نکالی ہے، یعنی بیج ڈالتا ہے کسان، اور پھر اس میں سے بیج پھٹتا ہے اور ایک کومپل برآمد ہوتی ہے نرم و نازک سی. فآذرہ، پھر وہ اپنی کمر کو ذرا مضبوط کرتی ہے، اسٹرینتھ پکڑتی ہے آہستہ آہستہ، فاستغلظ، پھر وہ باقاعدہ اس میں سختی آتی ہے اور وہ اب اپنی نال پر کھڑی ہے، فاستوى علی سوقی، اور وہ کھڑی ہو جاتی ہے اپنی نال پر، اپنے تنے پر، یعجب الزراع، یعنی آغاز کہاں سے ہوا تھا، ایک شخص سے، ایک شخص نے دعوت کا کام شروع کیا، آہستہ آہستہ لوگ جمع ہوئے، ہر طرح کی مشکلات انہوں نے جھیلی ہیں، ہر طرح کے ٹارچر برداشت کیے ہیں، پرسیکیوشن برداشت کیا ہے، لیکن کمیٹڈ رہے ہیں، بالآخر اب وہ جماعت اتنی مضبوط ہے کہ وہ باقاعدہ پنجہ آزمائی کر رہی ہے کفار کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی بھی عطا کرے گا. یہ ہے اصل میں جو پورا مضمون ہے یہاں پر. یعجب الزراع، وہ جو کھیتی کا جو کسان ہے جس نے کھیتی میں بیج ڈالا ہے، اس کے دل کو لبھاتی ہے، جب وہ پوری طرح لہلہانے شروع ہوتی ہے، لہلہاتی ہے، تو اب کسان کے دل کو لبھاتی ہے، وہ دیکھ دیکھ کر باغ ہو رہا ہے کہ میری محنت جو ہے وہ سفل ہوئی. لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، تاکہ جلائے اس سے کافروں کے دلوں کو. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو پھلتا پھولتا دیکھ کر کافروں کے دل جل رہے ہیں، ان کے اندر غیظ و غضب کا اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ جو ہیں وہ غم اور غصہ جو ہے وہ پینے پر مجبور ہیں. اللہ نے قوت دے دی ہے مسلمانوں کو، تو اسی سے بعض علماء نے یہ بات بھی کہی ہے کہ صحابہ، یہ جماعت کون ہے؟ صحابہ کی جماعت ہے، اور جو صحابہ کی جماعت سے جلتا ہے اور ان کے خلاف بغض رکھتا ہے، تو وہ کس گروپ میں کھڑا ہوا ہے؟ جلنے والے کا دل، جلنے جو صحابہ سے جلنے والے ہیں وہ تو کافر ہیں. یہاں پر فرمایا گیا لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، ان کو دیکھ کر، پھلتا پھولتا دیکھ کر کافروں کے دل جلتے ہیں. تو صحابہ کرام کا جو مقام ہے وہ بہت اونچا ہے، اور جو ان کے خلاف بغض رکھتا ہے اور کدورت رکھتا ہے وہ اپنا مقام معین کر لے ازروئے قرآن کے، وہ کہاں کھڑا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعدہ کیا ہے اللہ نے اہل ایمان سے، وہ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، منہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان میں سے جو بھی ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے کرتے ہیں اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے مغفرت کا اور بہت بڑے اجر کا. اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین. اس کے بعد سورہ حجرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمانوں کی اجتماعی زندگی سے متعلق اس میں بھی بہت اہم ہدایات ہیں، اسلامک سٹیٹ کے حوالے سے، اجتماعیت کے حوالے سے، اور مسلمانوں کو آپس میں ان کے اندر افتراق نہ ہو، اختلاف نہ ہو، ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں بغض نہ ہو، جھگڑے نہ ہو، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے ممکنہ حد تک، وہ ساری اقدامات اس کے اندر آپ کو نظر آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اہل ایمان آگے نہ بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے، یعنی جو حدود اللہ اور رسول نے معین کر دی ہیں اس سے آگے مت نکلو، اس کے اندر پابند رہو، اپنی رائے کو بھی مقدم نہ کرو اللہ اور رسول کی رائے پر. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرتے رہو اس سے. اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ سننے والا ہے جاننے والا. اسی حوالے سے ایک مسلمان بھی اللہ کے احکام کا پابند ہے، اور ریاست اسلامی جو ہے وہ بھی پوری اللہ کے احکام کی پابند ہے. لہذا ریاست کے اندر کوئی قانون سازی ایسی نہیں ہو سکتی اسلامی ریاست میں جو اللہ اور رسول کے کسی واضح حکم کے خلاف. اگر ایسا کر رہے ہیں تو ہم گویا اس آیت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ہم آگے بڑھ رہے ہیں اللہ اور رسول سے، اللہ اور رسول کا حکم پیچھے، ہم آگے نہیں. تم نے اس کی لمٹس کے اندر رہنا ہے. یہ اسلامی ریاست کے حوالے سے بہت اہم اصول ہے. کوئی قانون سازی ایسی جو اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف ہو اس کی گنجائش نہیں ہے اسلامی ریاست میں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اہل ایمان اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کیا کرو. ولا تجہروا له بالقول، اور ان سے بلند آوازی کے ساتھ گفتگو نہ کیا کرو. کجہر بعضکم لبعض، جیسے بلند آوازی سے تم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو، اسی انداز سے کہیں رسول کے ساتھ گفتگو نہ کر بیٹھنا. یہ جو رسول کا مقام ہے یہ بہت اونچا ہے، اور اللہ کو رسول کے معاملے میں تمہاری ذرا سی بھی گستاخی، بے ادبی جو ہے وہ قطعاً گوارا نہیں ہے. چنانچہ اس کا بھی لحاظ اسلامی ریاست کے اندر یہ ایک بہت اہم اصول کے طور پر ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب احترام ہے مقام ہے، اور اسی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے فرامین کو بھی ہم مقدم رکھیں، اپنی آواز کو اونچا نہ کریں. اس زمانے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اور لوگ ان سے ملاقات کر رہے ہیں، تو وہاں تو بات سمجھ میں آ گئی کہ رسول سے گفتگو کرتے ہوئے آواز اونچی نہ ہو جائے. آج اس کا ہمارے اوپر اطلاق کیسے ہوگا؟ وہ یہ ہے کہ کوئی صحیح حدیث ہمارے سامنے آ گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے مقابلے میں ہم کہیں نہیں ہماری رائے یہ ہے اور ہم اس کو پریفرنس دیں، تو گویا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر ہم نے اپنی آواز کو اونچا کر دیا. تو یہ وہی بے ادبی ہے. اگر ایسا کرو گے انتحبت اعمالکم، تمہارے تمام اعمال حبت ہو جائیں گے، نیکیاں سب ضائع ہو جائیں گی. وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا، اس لیے کہ تمہیں شاید احساس ہی نہ ہو. کوئی آدمی باقاعدہ کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی گناہ کبیرہ، اسے کم سے کم احساس ہوتا کہ میں نے گناہ کیا ہے، اس کے اندر شاید اسے احساس بھی نہ ہو. یہاں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ تم سے کوئی بے ادبی ہو گئی اور سب کیا گدھرا اکارت جائے گا. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ کے جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے، جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، منتخب کر لیا ہے. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ کے جو پکارتے ہیں آپ کو حجرات کے باہر سے، حجروں کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں آپ کو، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ نا سمجھ ہیں. سن 9 میں ایک واقعہ بھی ہوا تھا، بنو تمیم کے کچھ افراد باہر سے آئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے انہیں بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس وقت حجرے میں تشریف فرما ہے، تو باہر سے آوازیں دینے لگے، یا محمد اخرج علینا، آپ کو آواز دے رہے ہیں کہ آپ باہر آئیں اس انداز میں. تو یہ ٹوک دیا گیا، یہ انداز جو ہے یہ بے ادبی کا ہے، اور رسول کے جو معمولات ہیں ان کا خیال رکھنا تم پر لازم ہے. تو جو لوگ، لیکن ساتھ ہی فرما دیا یہ لوگ جو ہیں چونکہ باہر سے آئے ہیں اور وہ اکثر بدو ہوتے تھے، ایسی حرکت کرتے تھے، تو اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ سمجھ نہیں رکھتے، انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ ایک بے ادبی ہے. ان کا اپنا ایک انداز جو ہے وہ چونکہ کرخت مزاج بھی ہے اور کرخت لہجہ بھی ہے، تو اسی انداز سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ دانستہ وہ بے ادبی کر رہے ہیں، لیکن جس جو طرز عمل ہے ان کا وہ بے ادبی والا ہے، لہذا ان کو وارن کر دیا گیا. ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود نکلتے باہر تشریف لاتے ان کی طرف. دیکھیں نا، سارا دن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کر رہے ہیں، بیچ میں کچھ تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے جاتے ہوں گے گھر، اس وقت بھی جو ہیں لوگ باہر سے پکارنا شروع کر دیں، راتوں کو بھی آپ نے اٹھ کے کھڑا ہونا ہے. تو رسول کے بھی کوئی معمولات ہیں اور پھر ان کے ادب کا احترام کا بھی تقاضا ہے. تو ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم، اگر انتظار کرتے یہاں تک کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے باہر، تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا. واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، یعنی جو پیچھے ہو گیا اللہ معاف کرے گا، اس لیے کہ کسی کی نیت خراب نہیں تھی، لیکن آئندہ محتاط رہو. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اہل ایمان، اگر کوئی شخص، فاسق شخص کوئی اہم خبر لے کر آئے تو چھان بین کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو، ایسے ہی نہیں اس خبر پر اعتبار کر کے آگے کوئی قدم اٹھا لیا. اب یہ ایک ریاست کا اہم مسئلہ ہے، اور چونکہ مدینہ میں رہتے ہوئے خبریں آتی تھیں فلاں قبیلہ حملہ کرنے والا ہے اور فلاں جو ہے سازش ہو رہی ہے مسلمانوں کے خلاف وغیرہ وغیرہ، تو بعض اوقات منافقین سنسنی خیزی کے لیے بھی پھیلا دیتے تھے. تو لہذا اس کا طریقہ کیا ہے کہ کوئی فاسق شخص، فاسق وہ ہے کہ جو اللہ اور رسول کے احکامات کو توڑتا رہتا ہے، معلوم ہے کہ یہ متقی کے مقابلے میں فاسق ہے. ایک متقی ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے حتی الامکان، محتاط زندگی گزار رہا ہے. ایک فاسق ہے، اسے پرواہ نہیں ہے، کچھ کام اچھے بھی ہیں تو کچھ برے بھی ہیں، ہر طرح کے جو ہے وہ کر رہا ہے. ایسا شخص کوئی اہم خبر لے کر آئے تو اس پر یقین نہ کرو، چھان بین کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو. ان تصیبوا قوما بجہالت، کہ کہیں تم نادانی میں کسی قوم پر جا پڑو, اس پر حملہ کر بیٹھو, کوئی بتائے کہ جی ہاں فلاں قبیلہ آپ پر حملہ کر رہا ہے, پری ایمٹ کرتے ہوئے آپ آگے اقدام کر بیٹھیں ایسی خبر پر یقین کرتے ہوئے, فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, اور پھر تمہیں آئندہ اپنے اس کیے پر پچھتانا پڑے گا, لہذا پہلے سے تحقیق کر لو. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, اور یہ جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ اللہ کے رسول ہیں, یہ محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب بھی ہیں اور ان کی رشتہ داریاں بھی ہیں, آپ کے چچا, کوئی چچا ہے, کوئی آپ کا کوئی اور رشتہ دار ہے, کوئی آپ کے ازواج مطہرات ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اس وقت جو سب سے اہم مقدم ان کی حیثیت ہے وہ رسول اللہ کی ہے, وہ اللہ کے نمائندے ہیں, اس کو ذہن میں رکھو ہر وقت. لو یطیعکم فی کثیر من الامر, اگر وہ اکثر معاملات میں تمہاری بات ماننا شروع کر دیں, لعنتم, تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. ولکن اللہ حبب الیکم الایمان, اس آیت میں صحابہ کرام کی بڑی تعریف ہوئی ہے اور ان کے لیے ایک سرٹیفیکیشن ہے بہت بڑا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اے مسلمانوں تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی ہے ایمان کی, یہ سچے وفادار جن کا ذکر پیچھے ہوا تھا, محمد رسول اللہ والذین معہ, یہ وہ لوگ ہیں, اللہ نے ایمان کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی ہے. وزینہ فی قلوبکم, اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا, مزین کر دیا ہے, یعنی تم اس کے سوا آپ کو سوچ بھی نہیں سکتے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, اور جو کفر ہے اور فسق ہے, گناہ کی باتیں ہیں اور نافرمانی کی باتیں ہیں, یہ اللہ نے اس کے لیے ان کو نفرت تمہارے دلوں میں پیدا کر دی ہے, تمہارا اب رجحان ہی نہیں ہے اس طرف. تزکیہ اس درجے کا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر اور قرآن کی بدولت, کہ اب برائی کی طرف, گناہ کی طرف رجحان ہی نہیں رہا. اولئک هم الراشدون, یہی لوگ ہیں اصل میں نیک راستے پر, یہ ہیں جو کامیاب ہوں گے اللہ کے ہاں, یہ سرٹیفیکیشن ہے کہ صحیح راستے پر یہ ہیں, لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فالو کرو اور صحابہ کے بھی نقش قدم پر چلو, یہ صحیح راستہ ہے اصل میں. تو یہ ان کا بہت اونچا سرٹیفیکیشن ہے اللہ کی طرف سے صحابہ کے, لیکن پھر بھی جو بدباطن ہیں وہ اس جو کچھ وہ ان کے دلوں کے اندر بغض بھرا ہوا ہے صحابہ کے حوالے سے, اس کو زبان پہ لاتے ہوئے جو آدمی ان سے کامتا ہے. فضلا من اللہ ونعمہ, اور یہ سب کچھ جو اللہ نے ان کو یہ مقام عطا کیا, یہ اللہ ہی کا فضل ہے اور اس کے احسان ہے ان پر. واللہ علیم حکیم, اللہ جاننے والا بھی ہے حکمت والا بھی. وَإِن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما, اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ, دو فریق آپس میں لڑ پڑے تو ان میں آپس میں صلح کرا دیا کرو, یہ بھی اہم ہدایت ہے. یہ نہیں ہے کہ معاشرے کے دو طبقات, دو فیملیز, دو قبیلے لڑ پڑے اور باقی لوگ بیٹھے رہے کہ یہ لڑ رہے ہیں, ہمیں اس سے کیا ہے, ہم اس کے اندر خامخواہ انوالو ہو کر اپنے آپ کو بھی خراب کریں. نہیں, یہ ایٹیچیوڈ اسلام کے مطابق نہیں. آج کل تو ہم یہی کرتے ہیں کہ ان ڈفرنس کی پالیسی, الگ ہی رہو, کسی کے بیچ میں جو ہے صلح صفائی کی کوشش ہی نہ کرو, خود ہی خراب ہوگے. لیکن اصولی طور پر تعلیمات یہ ہیں کہ فوراً ان کے درمیان صلح کے لیے ایکٹیویٹی شروع کرو. فاصلحوا بینہما, ان میں صلح کر دیا کرو, کروا دیا کرو ان کے درمیان. فإن بغت احداهما علی الاخرى, تو پھر اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کر رہا ہو, یعنی کوئی بیچ میں جب کوئی انوالو ہوگا, تیسری پارٹی وہ دیکھ رہی ہے کہ ایک فریق جو ہے یہ زیادتی کر رہا ہے, جھگڑا تبھی ہوتا ہے کہیں کوئی زیادتی ہو رہی ہوتی ہے, ایک ظالم ہوتا ہے دوسرا مظلوم ہوگا, اب نظر آ گیا کہ یہ زیادتی کرنے والا ہے. فقاتل التی تبغی, پہلے تو اسے سمجھایا جائے گا, اور اگر وہ نہیں باز آیا تو پھر اے مسلمانوں تم سب مل کر اس کے خلاف اقدام کرو, اب اس سے لڑو تم سارے. حتی تفیع الی امر اللہ, یہاں تک کہ وہ جھک جائے, رجوع کر لے اللہ کے فیصلے کی طرف. یہ ہے کہ اس کو جو ہے ایسے ہی نہیں چھوڑ دینا اس معاملے کو, اب اس کے خلاف سب مل کر کاروائی کریں گے یہاں تک کہ وہ شکست تسلیم کرے, یعنی اب رجسٹرز ختم کر دے اور صلح پر آمادہ ہو جائے. فَإِن فَاعَتْ, تو اگر وہ رجوع کر لیتا ہے, صلح پر آمادہ ہو گیا ہے وہ فریق. فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوا, اب صلح کراؤ ان کے درمیان اور عدل اور انصاف کے ساتھ. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان کو کہ جو انصاف کرنے والے ہیں. یعنی ایسے نہ رہو بلکہ صلح کرا دی جائے باقاعدہ، اور اس کے بعد اس کے پاس زیادتی نہ کی جائے. اس میں خاص طور پر یہ بھی رہنمائی ہے کہ جب ایک فریق غلط کر رہا ہے اور وہ ریزسٹ کرتا ہے تو بعد میں اس کے خلاف کوئی نفرت دل میں نہیں رہنی چاہیے. جب اس نے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے اور فیصلہ تسلیم کر دیا ہے تو اب صلح صفائی کراؤ اور پھر پہلے کی طرح معاملہ جو ہے وہ بالکل نارمل ہو جانا چاہیے. پھر اندر سے خفگیاں جو ہیں وہ نکال دی جائیں تاکہ مسلمان ایک وحدت رہیں. اسی لیے فرمایا انما المؤمنون اخوة، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، تو صلح کرا دیا کرو اپنے دو بھائیوں کے درمیان. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اہل ایمان مذاق نہ اڑائیں کوئی ایک قوم کسی دوسری قوم کا، یعنی مسلمانوں میں سے ہی کوئی ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق اڑا رہا ہے کسی بنیاد پر، اس کی گنجائش نہیں ہے. اب یہ وہ جو مسلمانوں کے دلوں میں دلوں کو پھاڑنے والی چیزیں ہیں ان کے حوالے سے ہدایات دی جا رہی ہیں کہ احتیاط کرو، ایسا کام نہ کرو کہ ایک دوسرے کے خلاف بغض اور نفرت اور عداوت پیدا ہو. اس قسم کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. اور وہ کیا چیزیں ہیں جن سے نفرت بڑھتی ہے اور دل جو ہیں ان کے اندر دوریاں بڑھتی ہیں، ان کو پن پوائنٹ کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اہل ایمان تم میں سے کوئی ایک قوم دوسری کا مذاق نہ اڑائے. عسى ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. ولا نساء من نساء، اور عورتیں بھی مذاق نہ اڑائیں دوسری عورتوں کا. عسى ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ بہتر ہوں مذاق اڑانے والوں سے، مذاق اڑانے والیوں سے. یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ اس کا مقام اونچا ہے، اور تم آپس میں جو ہے کسی بنیاد پر مذاق اڑاتے ہو تو یہ اس سے دل پھٹتے ہیں، اور وہ جو انما المؤمنون اخوة ہونا چاہیے اس کے اندر رکاوٹیں آتی ہیں. ولا تلمزوا انفسکم، اور ایک دوسرے پر عیب نہ لگایا کرو، عیب چینی نہ کیا کرو. ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے القابات سے نہ پکارا کرو. چڑ ڈالنے والے نام، ایسے نام کسی کے تجویز کر دیا کسی شخص کا یا کسی قوم کا جو ان کے لیے چڑ بن جائے اور ان کی جو ہے وہ ڈیگریڈ کرنے کا موجب ہو، اس کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، جب آپ ایسا کریں گے تو وہ دوسرے جو ہیں وہ بھی پھر ان کے دلوں میں بھی نفرت بڑھے گی، فاصلے بڑھیں گے دلوں کے ڈیفینیٹلی، اور نقصان مسلم کمیونٹی کا اوور آل ہوگا، امت کا نقصان ہوگا. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد تو فسق کا نام بھی برا ہے. ومن لم یتب، اور جو توبہ نہ کرے. فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ ہیں کہ جو ظالم ہیں زیادتی کرنے والے ہیں. اسی طرح تین احکامات اور آ رہے ہیں اگلی آیت میں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اہل ایمان زیادہ ظن سے گمان سے بچا کرو. عام طور پر ہماری اپروچ ہوتی ہے کہ کسی بھی شخص کے بارے میں جو نیا نیا جس سے ملاقات ہوئی ہو، بالعموم ہم کوئی سوء ظن ہی رکھتے ہیں کہ دیکھنے میں تو ٹھیک لگ رہا ہے لیکن میرا کچھ شک ہے ہمیں. تو یہ سوء ظن بلا وجہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب ایک شخص سوء ظن دوسرے کے بارے میں رکھتا ہے تو دوسرا بھی اس کے رویے سے، اس کے لب و لہجے سے بھانپ لیتا ہے کہ یہ شخص میرے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا. دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، چاہے آپ نے زبان سے کوئی بات ایسی واضح نہیں کی ہے، جیسچر بتا دیتے ہیں، لب و لہجہ بتا دیتا ہے، اور جب اسے یہ احساس ہوگا کہ یہ شخص میرے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا تو اب تو ہو گیا نا، فاصلہ تو بڑھ گیا، اب دوریاں تو پیدا ہوں گی، پھر اس سے بزیر سوء ظن جنم لیں گے. لہذا کسی کے بارے میں سوء ظن نہ کرو الا یہ کہ ثابت ہو جائے کہ کوئی شخص وہ واقعی اس کے اخلاق خراب ہیں یا اس کا جو ہے وہ مورل لیول بہت کمزور ہے. عمل سے ثابت ہو گیا تو اور بات ہے، لیکن ایسے ہی بلا وجہ کسی کے بارے میں سوء ظن قائم کر لینا، اس سے بچ جاؤ. ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض ظن گناہ کے درجے کے ہوتے ہیں، سوء ظن کرنا گناہ ہے. ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کے بھید نہ ٹٹولا کرو. تجسس کرنا یہ بھی جو ہے اس سے بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں معاشرے میں. اور اس سے پھر تجسس میں انسان کو کوئی یوں کہنا چاہیے کہ ادھوری سی کچھ معلومات ایسی حاصل ہوتی ہیں اور سو ایز ان انوالو ہو کر اور وہ اس کے بارے میں بری رائے قائم کرتا ہے تو پھر اس سے بھی خرابیاں جنم لیتی ہیں. اور جو تجسس کرنے والا ہے پھر وہ کچھ جو فائنڈنگز اس کی ہوتی ہیں تجسس کے نتیجے میں وہ پھر اور شیئر بھی کرے گا. لہذا اگلی بات آ رہی ہے کہ ولا یکتب بعضکم بعضا, ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو. غیبت کیا ہے؟ کسی شخص کی برائی اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا, چاہے وہ برائی اس میں فی الواقع موجود بھی ہو, یہ غیبت ہے. ہمارے اعتبار سے تو یہ کوئی جرم بنتا ہی نہیں. ہم وہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو اس کے اندر ہے, ہاں اس کی غیر موجودگی میں کہہ رہے ہیں کسی اور سے, جسٹیفائڈ ہیں اپنے سمجھتے ہیں, لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے. سن لیجیے, ایحب احدکم من یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یہ تو تمہیں بہت ناگوار گزرا, بہت ناپسند ہوا. یہ غیبت اپنی اصل کے اعتبار سے, حقیقت کے اعتبار سے اتنا ہی بڑا جرم اور اتنا ہی بڑا گناہ ہے. اور اس میں بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بہرحال آپ کے نالج میں جو ہے ٹھیک ہے, آپ کے پاس کوئی بات ہے اور آپ نے وہی بات منفی بات کسی کے غیر موجودگی میں کسی دوسرے سے کر دی, لیکن آپ کو 100% نالج ہو نہیں سکتا. ہو سکتا ہے اس کے دوسرے معاملات بھی ہوں. وہ خود ہوتا تو وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا, اب وہ موجود ہی نہیں ہے تو جیسے مردہ پڑا ہوا ہے, اب آپ جیسے چاہیں اس کی بے حرمتی کریں. تو یہ اس مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے, وہ اپنا ڈیفینس کرنے پر قادر ہی نہیں ہے. غیر موجودگی میں آپ اس کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں, منفی بات کر رہے ہیں, یہ آپ کو حق نہیں ہے. فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, ان اللہ تواب الرحیم, بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.